الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. هر انسان کی زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کامیاب زندگی مل جائے، اسی کے لیے وہ اچھی تعلیم پاتا ہے، اسی کے لیے وہ اچھی تعلیم پاتا ہے، اچھی جاب ڈھونڈتا ہے، اچھا کاروبار کرتا ہے، لکھی پڑھی خوبصورت بیوی سے شادی کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی ہر لحاظ سے اطمینان بنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان کو چیزوں میں نہیں رکھا، اپنی یاد میں رکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوا. اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو امیر ہے تو بھی پرسکون، غریب ہے تو بھی پرسکون، یہ لکھ پڑھ کر اسکالر بن گیا تو بھی پرسکون، کم پڑھا تو بھی پرسکون، کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہوا. ہم نے دیکھا ہے بعضوں کے پاس مال دولت بہت ہوتی ہے مگر بے سکونی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس دن ایک صاحب نے مجھے انٹرنیٹ سے ایک رپورٹ پرنٹ کر کے دی کہ دنیا کے 22 وہ لوگ جو سب سے زیادہ امیر تھے، ان میں کچھ بلینر تھے اور کچھ ٹریلینر تھے، اتنے امیر لوگ، اور ان میں سے 16 جو تھے 22 میں سے انہوں نے خودکشی کر لی تھی. آپ ذرا سوچئے کہ جس بندے کے پاس ٹریلین ڈالر ہے، بلین ڈالر ہے، وہ بندہ کیوں خودکشی کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہوتا؟ سکون نہیں ہوتا، جہاں چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے پیتا ہے، جہاں چاہتا ہے سوتا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا. اس کے گناہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی مگر دل بے سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایک کمروں میں کمبل کے اندر لوگ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور غریب لوگ گرمی کے اندر پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے مسجد کی چھت ڈالی تو بڑا کام تھا، ہمیں 36 گھنٹے لگے. صبح ہم نے کام شروع کیا، دوپہر 1 بجے تک سب لوگ تھک گئے تھے، مزدور بھی تھک گئے تھے، کام کروانے والے بھی تھک گئے تھے، اور پھر 49 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا اور باہر گرمی میں کھڑے ہو کے پسینہ پسینہ تھے لوگ، اور بعض کی جلد ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے جھلس کے سرخ ہو گئی ہو، فزیکلی ایسے محسوس ہوتی تھی، اتنی سخت گرمی میں کام کیا. تو پھر میں نے کام کروانے والوں سے کہا کہ اب 2 گھنٹے کی چھٹی کر دینی چاہیے تاکہ مزدور لوگ کھانا بھی کھا لیں، نماز بھی پڑھ لیں، اور کچھ دیر آرام بھی کر لیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر کام شروع کر لیں گے، رات گئے تک کام جاری رہے گا. چنانچہ ہم نے مزدوروں کو چھٹی کروا دی. اللہ کی شان کہ میں چھت سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ ہماری کنکریٹ کے ٹرک پڑے ہوئے تھے، یعنی ٹرک آئے تھے اور انہوں نے کنکریٹ کے ڈھیر لگا دیے تھے، اور کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر ایک نوجوان لیٹا ہوا خراٹے مار رہا تھا، سویا ہوا تھا. 49 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے اور نیچے کنکریٹ ہے جو گرم ہوتی ہے، اور اس گرم کنکریٹ کے اوپر اتنی گرمی میں پسینے میں ڈوبا ہوا وہ بندہ اتنی نیند سو رہا تھا کہ اس کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ، اللہ تیری شان ہے، تو جس کو چاہتا ہے سکون دے دیتا ہے، میٹھی نیند کھلا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی. لہذا جو بندہ چاہے کہ مجھے سکون ملے، تو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی فرما برداری سے، مال دولت سے، اسباب سے، بڑے گھر سے، خوبصورت بیوی سے سکون نہیں ملتا. بلکہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ خوبصورت بیویوں کو طلاق زیادہ ہوتی ہے بنسبت بدصورت بیویوں کے. تو لوگ بے سکون ہوتے ہیں، اس لیے زندگی گزر جاتی ہے سکون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، سکون نہیں ملتا. اس کی مثال ایسے ہے، ایک نوجوان ایک کمرے کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، تو بیوی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ وہ ایک کوائن میرے ہاتھ میں تھا، وہ نیچے گر گیا تو میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کوئی بات نہیں، ہم غائب کی مدد کرتے ہیں. بیوی نے بھی ڈھونڈا، کوائن نہیں ملا. تو بیوی نے بچوں کو بلا لیا. اب چار پانچ بچے آ گئے تو بیوی نے انہیں کہا کہ دیکھو بچوں، یہاں اس کمرے میں ایک کوائن گرا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈو. اور بچے تو پھر بستروں کے بھی نیچے گھس گئے اور فرنیچر کے بھی نیچے، اور انہوں نے ایک ایک کونا چھان مارا، کہیں سے وہ کوائن نہیں ملا. جب کافی دیر کوائن تلاش کرتے رہے اور نہ ملا، تو بیوی نے خامد سے کہا کہ جی بچوں نے اتنا کوائن ڈھونڈا ہے کہ اگر یہاں سوئی بھی گری ہوتی نا تو بچوں کو سوئی بھی نظر آ جاتی، تو کوائن نظر نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ خامد کہنے لگا اصل میں کوائن گرا تھا ساتھ والے کمرے میں، مگر وہاں اندھیرا تھا اور یہاں چونکہ روشنی تھی، بلب تھا، تو میں نے کہا چلو یہاں تلاش کر لیتے. اب یہ خامد اگر ساری زندگی اس کمرے میں کوائن تلاش کرتا رہتا تو کوائن نہ ملتا، اس لیے کہ کمرے میں کوائن تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، مگر تلاش ایسی چیزوں پہ کرتے ہیں جن میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں، اس لیے سکون نہیں ملتا. سکون ملے گا تو اللہ کی یاد کے ساتھ ملے گا، نیکی سے ملے گا، اللہ کو راضی کرنے سے ملے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. ایک جھونپڑی بھی ہوگی تو انسان اس میں بھی خوش زندگی گزارے گا، خشک روٹی بھی کھا لے گا تو خوش زندگی گزارے گا. اور آج کل تو سیون کورس میل کھاتے ہیں اور پھر میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اولاد ماں باپ کی آپس کی چپکلش ختم نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس چیز میں سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس میں سکون ہے ہی نہیں. اس دنیا میں ہر کام کی ایک ترتیب ہے. جیسے ایک بندے کے پاس آم کی گٹھلی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آم مل جائیں بہت سارے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس آم کے گٹھلی کو زمین کے اندر آپ ڈال دیں اور اس کو پانی دیں، یہ گٹھلی پھوٹے گی اور پودا بنے گا. یہ پھوٹے گی اور پانی بنے پودا بنے گا. پھر وہ پودے کو پانی ملتا رہا، فرٹیلائزر ملتا رہا، تو پودا بڑا ہو جائے گا، درخت ہو جائے گا. پھر جب وہ درخت بڑا بنا تو اس کے اوپر پہلے پھول لگیں گے، اور وہ پھول جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر پھل بن جاتے ہیں، اور ان ہر پھلوں میں سے ایک ایک گٹھلی مل جاتی ہے. یعنی ایک گٹھلی ہم نے استعمال کی تھی اور اس کے بدلے ہزاروں گٹھلیاں ہمیں مل گئی. ایک ترتیب ہے. کوئی بندہ کہے یہ پھول کیوں لگتے ہیں، ڈائریکٹ پتوں کے ساتھ پھل لگنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا بنا ہوا ایک قانون، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ترتیب کو فالو نہیں کریں گے تو ساری زندگی ہم انتظار کرتے رہیں گے، ہماری مراد پوری نہیں ہوگی. کیونکہ کائنات کے بنانے والا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہماری مرضی سے اس کے قوانین بدل نہیں سکتے. ایک نوجوان آتا تھا اور ایک بزرگ سے دعا کرواتا تھا، جی دعا کرو اللہ مجھے नेक बेटा अता करे। वो बुजुर्ग दुआ करते थे, एक साल वो दुआ करवाता रहा। अब इस पे बुजुर्गों को भी बड़ी हैरत हुई कि भाई आमतौर पे तो जिस बंदे के लिए मैं दुआ करता हूँ दो चार महीने अल्लाह उम्मीद लगा देते हैं और उसको भला अता फरमा देते हैं, ये फर्स्ट केस है कि साल हो गया और मैं दुआ कर रहा हूँ और कोई नतीजा नहीं सामने आ रहा। तो एक दिन उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे आप मुझे बताओ कि आप मुझसे दुआ तो करवाते हो, बीवी के साथ कुछ वक्त भी गुजारते हो, बैठ उठते भी हो बीवी के साथ? कहने लगा अभी तो मेरी शादी नहीं है। अकल के अंधे, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो सारी जिंदगी औलाद की दुआ मांगता रहेगा तो तेरी औलाद नहीं होगी, उसकी तरतीब है। तो इसी तरह दुनिया के कामों में अल्लाह ने एक तरतीब बनाई है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि चार बातें लोहे की लकीर हैं, उनको जब भी आप परखेंगे हमेशा ठीक पाएंगे। पहली बात कि जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है अल्लाह ताला उस बंदे के हालात को संवार लेते हैं। जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है अल्लाह ताला उस बंदे के हालात को संवार लेते हैं। अजान में जो कहा गया ना हैया अलस्सलाह और हैया अलफलाह, ये पैगाम दिया गया कि लोगों तुम्हारे हालात संवरेंगे अपने आमाल को संवारोगे तो। नमाज पढ़ो तुम्हें फलाह नसीब हो जाएगी। तो आमाल से इंसान के हालात बदलते हैं। अच्छा हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं, पहले हालात ठीक हों फिर हम आमाल ठीक करेंगे। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो अच्छे लिखे पढ़े बंदों को भी लगी होती है। आप किसी बंदे से बात करें भी आजकल आप मस्जिद में नजर नहीं आते, कहेगा जी कारोबारी हालात ठीक नहीं, दुआ करो हालात ठीक हो जाए मैं आ जाऊंगा। यानी पहले हालात ठीक होंगे तब मैं आमाल के लिए मस्जिद में आऊंगा, नमाज के लिए मस्जिद में आऊंगा। कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा पहले आमाल ठीक होंगे अल्लाह ताला हालात को ठीक कर देंगे। हदीस मुबारक में कि अल्लाह ताला के फरिश्ते बंदे के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं और अल्लाह ताला उनके आमाल को देखकर वैसे ही हालात उनके ऊपर उतारते हैं। आमाल अच्छे होते हैं तो हालात अच्छे उतार देते हैं, आमाल बुरे होते हैं तो हालात बुरे उतर जाते हैं। जब कहा मैंने कि या अल्लाह तू मेरा हाल देख, जब कहा मैंने कि या अल्लाह तू मेरा हाल देख, खुद आया मेरे बंदे नामे आमाल देख। हम अपनी नामे आमाल को तो देखें ना, अगर नमाजें कज़ा होती हैं, अगर औरत पेपर का फिरती है, अगर हमें नबी इस्लाम की सुन्नतों का एहसास नहीं है तो हमारे हालात कैसे संवरेंगे? इसलिए घरों के अंदर आज सुकून नहीं होता, आपस में उल्फतें मोहब्बतें नहीं होती, नफरतें होती हैं, हत्ता कि शक्लें एक दूसरे की दिखना पसंद नहीं करते। हमने देखा है भाई बहन के घर से पानी नहीं पीता और जी कुछ पढ़ना दिया, भाई के घर से पका हुआ खाना भाई के घर आता है बीवी उसको ट्रैश कैन में फिकवा देती है कि नहीं इसको न खाना है न किसी बच्चे को खिलाना है, पता नहीं इसमें क्या होगा। एक घर का खाना दूसरे घर के लोग नहीं खाते, एक दूसरे पे इतनी बदतमीजी हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात संवारें तो उसकी एक तरतीब है, हम अपने आमाल को संवारें, अल्लाह ताला खुद खुद हालात को संवारें। अब इसकी अगर मिसाल देखनी हो तो कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है। छोटी उम्र थी, लड़कपन की, भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था, एक काफले वालों ने उनको पकड़ लिया और वो मिस्र लेके आए और वहां उन्होंने अपना नौकर खादिम बना के उनको बेचा। वक्त के बादशाह ने उनको खरीद लिया कि खूबसूरत बच्चा है, होनहार नजर आता है, मेरे घर के काम काज में हेल्प करेगा। फिर उसने अपनी बीवी को भी कहा कि भाई इस बच्चे का ख्याल रखना और इसके काम काज में। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहे हैं, नौकर की तो फिर भी कोई अपनी राय होती है, गुलाम की तो वो भी राय नहीं होती क्योंकि वो खरीदा गया होता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी यानी नीची इक्तिसादी हालत के अंदर हैं, نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہے، نہ کوئی دوست پاس ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، ہر معاملے میں دوسرے کی محتاجی ہے. اب بتائیں نا اس بندے کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے جو ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہو، اپنی کوئی رائے نہیں، کام وہ جو دوسرا کہے گا، لباس وہ جو دوسرا پہنائے گا، کھانا وہ جو دوسرا دے گا، جب کہے گا تو ہم سوئیں گے، جب کہے گا تو ہم جاگیں گے. تو انسان کیا زندگی گزارتا ہے. مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے نیکی سیکھی تھی، لہذا وہ نیکی کے اوپر جمے رہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ شدہ آتیناہ حکما و علما وکذلک نجزی المحسنین. اللہ نیکوکاروں کو ایسے جزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ایسے جزا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نیکی کے اوپر جمے رہے، اور اس دوران ان کے اوپر ایک امتحان بھی آیا. امتحان چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا امتحان تھا کہ وہ ملکہ جو فرسٹ وومن تھی آف دی کنٹری، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھی، اور اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ میں ان سے گناہ کا مطالبہ کروں گا. چنانچہ اس نے ایک دفعہ بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو کہا ہے تلک کہ میں اویلیبل ہوں. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي. سبحان اللہ، کیا ایمانی بول بولا کہ میں اللہ سے اتنا مانتا ہوں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے فیل کیا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا تو یہ عورت آگے ہاتھ لگائے گی اور مجھے ٹچ کرے گی. تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھاگنا میرا کام ہے، دروازوں کو کھولنا میرے اللہ کا کام. چنانچہ یوسف علیہ السلام جب بھاگے، اس عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا اور کرتا پھٹ گیا. یوسف علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچے تو دروازہ کھل گیا، اور قدرتی بات ہے کہ دروازے کے اوپر اس کا خامن کھڑا تھا. اب جب خامن کھڑا تھا تو اس کی صورتحال دیکھی کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کے آئے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہے. تو اس نے پوچھنا ہی تھا کیا معاملہ ہے. تو جب پوچھا تو عورت نے فوراً اپنی ترتیب بدلی، کہنے لگی کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی اس نے اپنا سارا ملبہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال لیا، انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی نفسانی شیطانی محبتیں ہوتی ہیں وہ اسی، ان کا انجام یہی ہوتا ہے. جب تک نہیں کسی کو پتہ چلتا نہیں چلتا، جب چلتا ہے تو مرد عورت پہ ڈالتا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا تھا، عورت مرد پہ ڈالتی ہے، اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، یہ دستور ہے. چنانچہ جب عورت نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. ایک بچہ تھا چھوٹا، وہ اپنے چھوٹے پن میں بولا اور کہنے لگا کہ آپ دیکھو، اگر تو کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے اور سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت کا قصور ہے، یوسف علیہ السلام سچی ہے. جب کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو ملکہ کے خامن کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کچھ اور ہے. اس نے بات آئی گئی کر دی، لیکن بات چھپی کہاں رہتی ہے. اب یہ بات محل میں پھیل گئی، اور محل کے ذریعے سے پورے شہر میں پھیل گئی. شہر میں جو شرفا کی عورتیں تھیں وہ اپنے گھروں میں باتیں کرنے لگیں کہ یہ کیسی ملکہ ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہے. تو ملکہ کو اس بات پہ بہت ذلت محسوس ہوئی. اس نے کہا اچھا، میں ان کو بلا کے ذرا دکھاتی تو ہوں کہ وہ غلام ہے کون. چنانچہ اس نے عورتوں کی دعوت کا انتظام کیا، اور ان کو کھانے کے بعد پھل دیے، اور پھل کاٹنے کے لیے تیز چھڑیاں دی سب کو. اب وہ عورتیں جب پھل کاٹ رہی تھیں، सेब काट रहा है बंदा या कोई और फल काटता है, तो ऐन उस वक्त उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी काम के बहाने कहा कि इधर से जाके ये काम ऐसे करो। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से गुजरे और उन औरतों ने देखा तो कहने लगी मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये बशर नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। यानी इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि वो औरतें बिलीव नहीं करती थी कि ये बंदा है, कोई कहती नहीं बंदा नहीं है ये कोई फरिश्ता है जो इतना खूबसूरत है। और इस ताज्जुब में वो अपनी उंगलियां काट बैठे, यानी फलों को काटने के साथ साथ उंगलियां भी कट गई। अब मलका ने उनको कहा कि देखो तुम मुझ पे तो बातें करती थी और अपना तुम्हारा हाल ये है कि तुम फलों की जगह उंगलियां काट बैठी। इस पे उन सब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ जो बात ये कहती है इसकी मुराद को पूरा कर दो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले एक औरत गुनाह की दावत देने वाली थी, अब सब औरतें मिलकर कह रही हैं कि तुम मलका की ख्वाहिश को पूरा कर दो। अब जब हर तरफ से गुनाह की दावत हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अहब्ब इलैया मिम्मा यदऊननी इलैही, ऐ अल्लाह जिस गुनाह की तरफ ये औरतें मुझे मायल कर रही हैं उससे तो फिर जेल जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि औरत कह रही थी अगर तूने मेरी बात न मानी मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम नेकी के ऊपर जमे रहे और बिलाखिर जेल चले, कई साल जेल में रहे, हत्ता के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ही भूल गए कि कोई नौजवान था। जब पुरानी खबर होती है ना तो जहन से निकल जाए, तो ये वाकई पुराना हो गया था और लोगों के जहन से ही निकल गया। अब अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई, वो तरतीब क्या कि जेल में दो बंदे थे, उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से आके कहा कि ये आपके चेहरे पे हमें बड़ा नेकी नजर आती है, नूर नजर आता है, आप प्लीज ख्वाब की ताबीर बता दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनमें से एक का ख्वाब जो है वो ये कि उसको तो फांसी दे दी जाएगी और दूसरे का ख्वाब यह है कि वो जेल से आजाद हो जाएगा और बादशाह का खादिम बन जाएगा। अब जो बादशाह का खादिम बनना था ना उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरा भी जिक्र वहां कर देना कि इतने साल गुजर गए और मैं यहीं जेल के अंदर हूं, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई केस प्रोसीड नहीं करता, कोई तहकीक नहीं करता, हुआ क्या, वक्त गुजरता जा रहा है। अल्लाह की शान के वो बंदा आजाद तो हो गया लेकिन वो भी बात भूल गया, लेकिन वो बादशाह का खादिम बन गया। अब एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि कुछ गाय थी जो बहुत ज्यादा दुबली पतली हैं, कमजोर हैं, और कुछ गाय थी जो मोटी ताजी हैं, और मोटी ताजी गाय जो थी, सात गाय थी, वो कमजोर गायों को खा रही थी। वो हड़बड़ा के उठ बैठा कि ये कैसा ख्वाब मैंने देखा। अब उसने जो वज़ीर थे दरबार में उनको अपना ख्वाब बयान किया और कहा या अय्युहल मलअ, ऐ मेरे मशीरो, ऐ मेरे एमएनएस, ऐ मेरे पार्लियामेंटेरियन, अफ्तूनी, तुम मुझे इस बारे में बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। अब वो तो ताबीर नहीं जानते थे, तो किसी ने कहा कि बस अदगास व अहलाम, ये फूट पटांग ख्वाब है, आपने देख लिया है, कोई मीनिंगफुल नहीं है। वो बंदा जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था तज़किरा करना उसको याद आ गया, उसने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम यूसुफ है, जेल में है, मेरे ख्वाब की ताबीर उसने बताई थी और बिल्कुल ठीक निकली, और मुझे लगता है कि अगर उससे पूछेंगे तो वो ठीक ठीक ताबीर बताएगा, उसके पास इसका इल्म है। बादशाह ने कहा जाओ बुला के। वो नौजवान आ गया, जी यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको बादशाह ने बुलाया है। अब जिस बंदे को इतने सालों के बाद जेल से निकलने का परवाना मिले वो तो फौरन जेल से बाहर निकलता है, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बात सुन के वहीं बैठे रहे और कहने लगे कि बादशाह को ये कहो पहले ये फैसला करे کہ میں نے اس کی بیوی کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا یا اس کی بیوی نے مجھے مائل کیا تھا، پہلے یہ فیصلہ کرے. نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنایا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو جزائے خیر دے، اتنے سالوں کے بعد جیل سے نکلنے کا حکم ملا اور وہ کہنے لگے نہیں پہلے تم بتاؤ کہ سچ کیا ہے تب میں نکلوں گا. تو پھر بادشاہ نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کہ بھئی یہ عورتوں کی چال ہے اور ان کے مکر بڑے، ان کئی دا کن عظیم، ان عورتوں کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں اللہ نے شیطان کے مکر کو کمزور کہا، ان کئی دا شیطان کانا ضعیفہ، اور عورتوں کے مکر کو اللہ نے عظیم کہا. یعنی جب یہ بگڑتی ہیں تو اس کی بھی استاد بن جاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام اس بندے کے ساتھ باہر آئے اور بادشاہ کے پاس پہنچے، اس نے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے بتا دی کہ بھئی 7 سال آئیں گے جو بہت اچھے ہوں گے، خوب دندم ہوگی، اور پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جن میں بہت قحط ہوگا، بارش نہیں ہوگی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے 7 سال ہیں اچھے کھیتی والے، اس میں ہم گندم کو سیل کریں، ضائع نہ کریں، اور وہ گندم اگلے قحط کے 7 سالوں میں آہستہ آہستہ کنزیوم کریں تو ہمارے 7 سال گزر جائیں گے. اس نے کہا اچھا آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ان کا اجالنی علی خزائن الارض، یہ جتنے آپ کے گناہوں ہیں نا یہ سارے میرے حوالے کر دیں، میں انچارج بن جاتا ہوں، انی حفیظ علیم، میرے پاس علم بھی ہے اور میں محافظ بھی ہوں، میں اچھی طرح مینیج کر لوں گا. چنانچہ بادشاہ نے ان کو خزانہ حوالے کر دیا. بادشاہ کے ذہن میں یہ بات گئی کہ جو بندہ میری بیوی کے معاملے میں اتنا امانت دار نکلا کہ نوجوان ہے، گھر سے دور ہے، اور میری بیوی گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور وہ بددیانتی نہیں کرتا، تو وہ بندہ میرے مال میں کیوں بددیانتی کرے گا؟ اس لیے میں اس کے تخت تاج حوالے کر دوں تو زیادہ اچھا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام پہلے فائنینس منسٹر بنے، اور جب انہوں نے اچھا کام کیا، لوگوں کے دل جیت لیے، تو بادشاہ نے ان کو بادشاہ ہی بنا دیا کہ اب آپ بادشاہ بن جائیں اور میرا ملک چلائیں، اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں اپنی عبادت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بغیر اسباب کے ملک کا بادشاہ بنا دیا. یعنی جو ملک میں سب سے زیادہ نیچے اقتصادی سطح کا بندہ تھا، غلام، اس غلام کو اللہ نے وقت کا بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب 7 سال اچھی گندم ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو سٹے سے نکالا نہیں، یعنی گندم سٹے کے اندر ہوتی ہے نا، اس کو اگر سٹے سے نکال لیں تو اس کو بڑا جلدی کیڑا لگ جاتا ہے، اور اگر سٹے کے اندر رہے تو اس کو کیڑا نہیں لگتا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ بڑی عقل مندی کی کہ اس کو سٹوں کے اندر ہی محفوظ کر دیا، جس کی ضرورت ہوتی تھی اس کے دانے نکال کے یوز کر لیتے تھے، باقی اسی طرح سیف رہتی تھی. چنانچہ اس دوران دور دور سے لوگ ان سے گندم لینے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، 11 بھائی، تو ان کے بھی گھر میں گندم نہیں تھی، پریشانی تھی. تو والد نے انہیں کہا کہ بیٹو جاؤ اور جا کے مشرق کے بادشاہ سے گندم لے کے آؤ، یا تو پاکے پہ فاقہ ہے اور اب تو گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ 10 بھائی آئے اور آ کے انہوں نے گندم لی. تو یوسف نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے بندے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں تو 11 بھائی، آئے 10 ہیں. ان کا 11 کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ والد کی خدمت کے لیے پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں اس دفعہ تو اس کا حصہ گندم کا دے دیتا ہوں، آئندہ جب تک نہیں آئے گا میں تمہیں گندم دوں گا ہی نہیں، تم جھوٹے لوگ ہو. پھر ان کو یوسف علیہ السلام نے گندم دے دی، اور انہوں نے جو پیسے دیے تھے نا یوسف علیہ السلام نے، وہ بھی گندم کی بوریوں کے اندر ہی ڈلوا دیے. اب بھائی جب واپس گئے تو والد نے حالات پوچھے، انہوں نے کہا کہ ابو جان ہمیں تو اس نے پوری پوری گندم بھی دے دی ہے اور जब बोरियां खोली तो पैसे भी ला उनका अबूजान, पैसे भी नहीं लगे और गंदम भी मिल गई। हमारे साथ तो बहुत भला किया बादशाह ने। एक ने कहा कि अबूजान उसने एक शर्त लगाई है कि नेक्स्ट टाइम आना तो अपने भाई को लेके आना। चुनाचे अब साल गंदम चली या दो साल चली, उसके बाद फिर जाने की जरूरत पेश आई। तो अब यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो सगा भाई था एक माह से, तो उसको भी साथ भेज दिया, बिन्यामीन उसका नाम था। अब ये सारे लोग जब आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका खूब इस्तकबाल किया, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी और उनको अच्छे खाने खिलाए और इज्जत से रखा। सब लोग कहते थे कि बादशाह इन नौजवानों के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गया है। अब क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हीला किया। हीला यह किया कि सबकी सवारियों के मुताबिक उनको गंदम तो दे दी, लेकिन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था ना बिन्यामीन, उसकी गंदम उसके ऊंट के ऊपर जब लाद दी गई तो उस बोरी के अंदर उन्होंने जो पैमाइश करने वाला प्याला था ना वो अंदर ही डाल दिया। इन काम करने वालों को कहा, उन्होंने प्याला अंदर ही डाल दिया। अब जब गंदम तैयार हो गई तो भाई वहां से चल निकले। कुछ मील जब बाहर निकले तो पीछे से पता चला, जनाब जिस प्याले से गंदम मैयर करते थे वो प्याला ही चोरी हो गया है। तो लोगों ने कहा, जी पता करो किसने चोरी किया। लोग बाहर निकले, एक आदमी इस काफले के पास आया और उसने कहा, अय्यतु हल ईर इन्नकुम लसारिकून। अरे काफले वालों, लगता है कि तुम चोर हो, तुमने प्याला चोरी किया। उनका, नहीं हम चोर नहीं है, हम ऐसे काम नहीं करते, हम अच्छे खानदान के लोग हैं। बोलते कहा, ठीक है फिर तुम अपनी गंदम चेक कराओ और अगर प्याला निकल आया तो जिससे प्याला निकलेगा वो बंदा बादशाह का गुलाम बन जाएगा। उस जमाने में दस्तूर यह था कि जो चोरी करता था तो उसके हाथ नहीं काटे जाते थे, बल्कि वो जिसकी चोरी की उस मालिक का गुलाम बना दिया जाता था। भाइयों ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, पता कर ले। जब पता किया तो बिन्यामीन के गंदम की बोरी में से प्याला निकल आया। उन्होंने बिन्यामीन को पकड़ लिया। अब भाई परेशान हुए कि हमारे अब्बू को इसी की फिक्र ज्यादा थी और यही अगर यहां पकड़ लिया गया तो हम आपको क्या चेहरा दिखाएंगे। उनका, या अय्युहल अजीज, ए अजीज मिसर, इन्न लहू अबन शेखन कबीरा, इस लड़के का जो बाप है ना बूढ़ा है, फखुद अहदा रा मकाना, आप एक काम करें, हम में से किसी को आप पकड़ ले इसकी जगह, इसको ना पकड़े। बादशाह ने कहा, नहीं हरगिज नहीं, जिसके माल से निकला मैं उसी को पकड़ूंगा। चुनाचे बादशाह ने बिन्यामीन को अपने पास रख लिया और बाकी भाइयों को भेज दिया। अब जब भाई वापस गए तो बाप ने पूछा कि भाई तुम्हारा भाई की तरह है। कहने लगा, इन्नबन का सरक, तुम्हारा बेटा जो है वो तो चोर था और हम पे एतबार नहीं आता, तो फस अलिल करियत अल्लती कुन्ना फीहा वाले ईर अल्लती अकबल ना फीहा व इन्ना लसादिक, उस बस्ती वालों से पूछ लो, लोगों से पूछ लो जाके, अबू हम सच बोल रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम डबल हो गया। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा थे, अब दूसरा बेटा भी जुदा हो गया। उन्होंने फरमाया, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना हुज़्न और अपना गम अल्लाह के सामने कहता हूं। जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करता है ना और अल्लाह को अपना वकील बनाता है तब उसके मामला संवरते हैं। कुछ वक्त गुजर गया, कुछ वक्त के बाद दोबारा फिर गंदम की जरूरत पेश आई, तो बाप ने कहा कि बेटो जाओ और फिर गंदम लेके आओ। लेकिन तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए, तुम नजरों में ना आ जाओ, इसलिए उदखुलू मिन अबवाब मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, ایک دروازے سے بارہ کے بارہ نوجوان داخل ہوں گے نا تو ہر کسی کی نظر پڑے گی یہ کون ہے, نظروں میں آ جاؤ گے. تو تم ذرا مختلف دروازوں سے داخل ہونا, کسی کی نظر میں نہ ہو اور جاؤ, اللہ تمہارا معاف ہے. بھائی آئے, اب اس مرتبہ جب وہ آئے تھے نا تو ان کے پاس پیسے بھی پورے نہیں تھے اور سارے بھائی گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں اس دفعہ بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. خیر جب وہ بادشاہ کے دربار میں آئے تو کہنے لگے, یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگدستی نے بحال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم پیسے بھی وہ لائے ہیں جو پورے نہیں ہیں. فاوف لنا الکیل, پلیز ہمیں پوری گندم دے دیں, وزن پورا دے دیں. وتصدق علینا, ہمارے پر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بھی تو آخر ایک نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, آج اس حال میں پہنچ گئے کہ یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کر دے ہمارے اوپر. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان سے پوچھا, ما فعلتم بیوسف, اچھا بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو بھائی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قصے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب انہوں نے یوسف کا نام سنا تو حیران ہو گئے, کہنے لگے, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, آپ یوسف ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا, انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا. انہو من یتق ویصبر, جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر و صف کا اظہار کرتا ہے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے نیکی کی, اللہ نے ان کو تخت سے فرش سے اٹھا کے تخت یعنی تخت پہ بٹھا دیا, عرش پہ بٹھا دیا. اور بھائیوں نے نافرمانی کی اللہ کی, اللہ نے ان کو بھکاری بنا کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جعل العزت والوقار علی من تابع عملی, بندے نے میرے امر کی اتباع کی, اللہ نے اس کے لیے عزت اور سرخروئی لکھ دی ہے. وجعل الذلت والصغار علی من خالف امری, اور جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی, اللہ نے اس کے لیے چھوٹا پن اور ذلت کو لکھ دیا ہے. اس لیے جو انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ذلت اس کو مل کے رہتی ہے, اور جو نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے اس کو عزتیں مل کے رہتی ہیں. اب دیکھیں یہ ہے ایک فرد کا واقعہ کہ ایک فرد نے اللہ کی فرما برداری کی, اللہ نے اس کو دیکھو کیسی عزتیں دی, دنیا کی بھی عزتیں دی اور اس کو سرخروئی ادا کرنا. اور ایسی قوم بھی دنیا میں گزری ہے کہ جو قوم نیک تھی, اللہ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی دیشوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو جو اجتماعی طور پر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ایمان لاتنے کے بعد, اللہ ان کو اجتماعی طور پر عزتوں کی زندگی دیتے ہیں, اور جو انفرادی طور پر تقوی کی زندگی گزارتا ہے اس کو انفرادی عزت عطا فرماتے ہیں. تو عزتیں حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو سنوارے. ہم اعمال کو سنواریں گے تو امام عالم بن کے زندگی گزاریں, اور اگر اعمال کو نہیں سنواریں گے تو غلام عالم بن کے زندگی گزاریں گے. آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے, جہاں بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے وہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, ان کا خون پانی سے زیادہ سستا نظر آتا ہے. ہم نے جب سے اللہ کے حکموں کو بے قیمت سمجھنا شروع کر دیا، اللہ نے مومن کی جان کو بے قیمت بنا لیا. تو جو شخص چاہتا ہے کہ میرے حالات سنور جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوارے. جب تک اعمال کو نہیں سنوارے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں سنواریں گے. دوسری بات کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی مثال دیکھیں. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اور پھر دیکھو اللہ نے ان کی دنیا کو کیسے سنوارا. بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. چند نوجوانوں نے، چند لوگوں نے جو ان پڑھ تھے، امی تھے، دنیا کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. تو جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. حضرت عمر جانوں کے زمانے میں قانون تھا کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑتا ہے، اس کو بیت المال میں سے تنخواہ ملے گی اس بچے کو، تاکہ ماں اس کا خرچہ کر سکے. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ماں کو دیکھا کہ اس کا بچہ دودھ پینا چاہتا تھا امی کا، اور ماں اس کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہی تھی تو بچہ رو رہا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب بچے کو دودھ چاہیے تو تم دودھ کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا میں کیا کروں، حضرت عمر علیہ السلام نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس کو روزینہ نہیں ملے گا، تو اس لیے میں دودھ جلدی چھڑوا رہی ہوں، یہ دودھ چھوڑے اور ہمیں بیت المال سے پیسہ ملے. تو حضرت عمر علیہ السلام گھر آئے اور بہت روئے کہ یا اللہ، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کے دودھ جلدی چھڑوا دیے ہوں گے اور یہ قصور میرا ہے. تو عمر لانوں نے نیا قانون بنایا کہ بچہ جس دن پیدا ہوگا اس دن سے اس کی تنخواہ جاری کر دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کو تنخواہ ملنی شروع ہو جائے؟ بڑے امیر امیر ملک ہیں دنیا میں، لیکن جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کی تنخواہ جاری ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے کہ جی جوان ہے، نوکری نہیں ہے، تو چلو ہم اس کو کچھ خرچہ دے دیں گے، اس حد تک تو کیا جاتا ہے اللہ کی ریاض کم ہے. لیکن جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کی تنخواہ متعین ہو جائے، یہ اللہ نے صحابہ کو دکھایا تھا. اتنے لوگ تھے لیکن ان میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ہوتا تھا. چنانچہ مدینہ کا کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتا تھا کہ میں کسی غریب کو یہ دے کے آؤں، سارا دن پھرتے پھرتے پورا دن گزر جاتا تھا، مدینے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا جی میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں، لینے والا کوئی نہیں. اتنا مال اللہ نے دے دیا تھا، زکوٰۃ لینے کی بجائے دینے والے تھے سارے کے سارے. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بیت مال غنیمت کا جو مال ملتا تھا، تو میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا. آپ ذرا غور کریں، لکڑی کاٹنے والا کلہاڑا کتنا بھاری بڑا ہوتا ہے، اور اس سے جس سونے کو توڑا جائے وہ کوئی تولے دو تولے تو نہیں نہ ہوگا، سونے کی اینٹ ہوگی. تو اللہ ان کو سونے کی اینٹیں دیتے تھے. حضرت مولانا کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگایا جاتا تھا، وہ اتنا ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کئی بندے چھپ سکتے تھے اس ڈھیر کے پیچھے، سونے چاندی کا ڈھیر اتنا زیادہ ہوتا تھا. تو اللہ نے دنیا قدموں میں ڈال دی، اور امن سکون اتنا تھا کہ صحابہ کرام گھروں کے دروازوں کے تالے نہیں لگایا کرتے تھے، بس دروازہ صرف اکٹھا کر دیتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی دروازے کو کھولتا ہی نہیں تھا. یمن سے ایک عورت چلی اور مدینہ طیبہ آئی، یہ 1000 میل سے زیادہ کا سفر ہے، اور اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، ایک دن کے 20-25 میل پھر آرام کرتے تھے لوگ. اب 1000 میل کا سفر کا مطلب یہ کہ تقریباً اس کو 40-50 دن تو سفر میں ہی لگ گئے ہوں گے نا آتے ہوئے، پھر راستے میں اس نے کہیں کھانا بھی مانگا ہوگا، کھایا ہوگا، کہیں بیٹھی بھی ہوگی، کہیں سوئی بھی ہوگی، تو لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ جوان عورت ہے، اس کے پاس مال پیسہ بھی ہے، سامان بھی ہے. تو جوان عورت کو اس طرح ویرانے میں لوٹنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، اس کی عزت بھی خطرے میں تھی، اس کا مال بھی خطرے میں تھا. جب وہ مدینہ پہنچی، حضرت عمر لانو کو پتہ چلا، تو سیدنا عمر لانو نے اس کو بلا کے کہا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بتائی کہ اس طرح میرا محرم مرد نہیں تھا تو مجھے اکیلے آنا پڑا، میں اکیلے آئی ہوں. تو عمر لانو کے ذہن میں ایک بہت ونڈرفل خیال آیا، انہوں نے کوشچن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اکیلے سفر کرتی رہی، دن میں بھی سفر کیا ہوگا، رات میں بھی سفر کیا ہوگا، اکیلی تھی، تم نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ امیر المومنین، میں عورت زاد ہوں، مجھے پتہ ہے مردوں کی نیت کیا ہوتی ہے، اور میں نے اتنا لمبا سفر اکیلے کیا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے. یہ امن تھا کہ جوان عورت کو اپنی عزت کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا. ایسا امن ہو اور ایسے مال پیسے کا کی بہتات ہو تو اللہ نے دنیا کو بھی سنوار دیا. تو جو شخص اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو سنوارتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بڑے ہمت والے اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، ہم تو کمزور ہیں. چلو بعد کی باتیں سن لیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ میری ایک بات کو مان لیں. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا پہلے وعدہ کرے مانیں گے پھر بتاؤں گا. کہا اچھا بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مانوں گا، بتاؤ. اس نے کہا میری بات یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، میں ہر دن میں آپ کے لیے نیا لباس بنواؤں گا، آپ پرانا اتار کے نیا لباس پہن کے پھر درس دیا کریں. آپ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتائیں کہ جو ایک سال میں 365 جوڑے بدلتا ہو. کوئی شہزادی بتائیں، کوئی ملکہ بتائیں، ہے ہی نہیں. اس راستے پہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا دیتے ہیں کہ بندہ بس بس کرتا ہے. 365 جوڑے ہر سال میں بدلتے تھے، پرانا صدقہ کر دیتے تھے، نیا جوڑا پہن لیا کرتے تھے. امیر لوگ مہینے میں ایک جوڑا بدل سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بدل سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے 10 جوڑے بنوائے ہیں، اب میرے 3 مہینے گزر جائیں گے. تو 10 جوڑے 3 مہینے میں کام آتے ہیں، وہاں 10 جوڑے 10 دنوں میں کام آتے ہیں. اللہ دنیا ایسے سنوارتے ہیں. چنانچہ حکمت کا ہارون رشید کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا، اور باہر محل کے ساتھ مسجد بنی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں مسجد کے لیے، اور ان کے پیچھے ان کے 2 شاگرد ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، اور ان شاگردوں کی نیت یہ تھی کہ حضرت جوتے اتاریں گے نا تو ہم جوتوں کو اٹھائیں. وہ پیچھے 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 آگے بھاگے آ رہے ہیں. چنانچہ امام ابو یوسف نے جوتے اتارے تو ایک لڑکے نے ایک جوتے پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے دوسرے پہ ہاتھ رکھا، یعنی ایک جوتا ایک نے اٹھایا اور دوسرا جوتا دوسرے نے اٹھایا. اب جب الگ الگ جوتے اٹھا لیے تو انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا میں رومال بچھا دیتا ہوں، دونوں جوتے اس رومال کے اندر ڈال لیں، پھر رومال کے 2 کونے میں پکڑوں گا، 2 کونے آپ پکڑ لیں اور ہم جوتے لے کے اندر مسجد میں چلے جائیں گے. چنانچہ انہوں نے رومال بچھایا اور دونوں جوتے اندر ڈالے، ایک نے دو کونے پکڑے، دوسرے نے دو کونے پکڑے، اور ان کے جوتے رومال میں لے کے یوں مسجد کے اندر جانے لگے. تو ہارون رشید بادشاہ نے ٹھنڈی سانس لی. تو بیوی نے پوچھا، بادشاہ سلامت کیا ہوا، آپ اتنے غمزدہ کیوں محسوس ہو رہے ہیں کہ ٹھنڈی سانس لی؟ تو بادشاہ کہنے لگا، یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں دیتے ہیں کہ جوتے اٹھانے کے لیے دنیا جھگڑتی. ایک گورا انڈیا کے وزٹ پہ آیا، تو اس نے بہت سارے تاریخی مقامات دیکھے، اور اسی دوران وہ اجمیر شریف بھی گیا. تو اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا، اور حیران تھا کہ مسلمان بھی ہیں وہاں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں اور اپنی دعائیں مانگ کے جا رہے ہیں. تو اس کو حیرت ہوئی کہ صرف مسلمان ہوتے تو اور بات تھی، یہ تو ہندو اور سکھ بھی آ کے یہاں مرادیں مانگ رہے ہیں. تو جب وہ واپس گیا تو اس سے رشتے داروں نے پوچھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو ہمیں وہ بتائیں. تو اس انگریز نے بتایا کہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ انڈیا کے اندر ایک بندہ قبر کے اندر پڑا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا. وہ قبر کے اندر پڑا ہوا تھا اور قبر کے اندر پڑے پڑے دنیا لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا، یہ میں نے دیکھا ہے. تو واقعی یہ دنیا کے بادشاہ انسانوں کے جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور اللہ والے انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو جو اپنے اعمال کو سنوارے گا اللہ اس کے حالات کو سنوار دیں گے، جو اپنی آخرت کو سنوارے گا اللہ تعالیٰ اس پر دیکھی دنیا کو سنوار دیں گے. اور تیسری بات، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنوار لے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے تو اللہ مخلوق کے دلوں کو اس سے راضی کر دیتے ہیں. چنانچہ ہر بندہ اس کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ہر بندہ، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے سنوار چکا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوار لیتے ہیں. سیدنا نبی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں، امت کی ماں ہیں، میرا درجہ ایک بیٹے کی مانند ہے، اور اس وقت بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے نصیحت کریں ایک ماں ہونے کی وجہ سے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی اور نبی اسلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ اگر تم اللہ کو ناراض کرو گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، وہ دل سے تمہیں ناپسند کریں گے، اور اگر لوگوں کو ناراض کر بیٹھو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ انہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے. اور واقعی ایسا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو جو شخص چاہے کہ میرا مخلوق کے ساتھ معاملہ سنور جائے اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوار لے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریں، اولاد افلاطون بنی ہوئی ہے، سنتی نہیں ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے نیکی کی طرف نہیں آتے، بچے بات ہی نہیں سنتے ماں باپ کی، ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نہیں مانتا، اولاد اس کی نہیں مانتی. کہیں پہ اللہ تعالیٰ بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں، کہیں پہ اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں، کہیں پہ بیٹی کو نافرمان بنا دیتے ہیں، اور یہ اس بندے کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کا اثر سامنے آ رہا ہوتا ہے. کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے سنور جائے، مخلوق سے سنور جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لے. एक चौथी बात भी समझ लीजिए, कि बाद लोग पूछते हैं हजरत फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती, इसके लिए कोई अमल बताएं। तो इसका भी उसूल सुन लीजिए कि जो शख्स अपने दिन के आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसको रात के आमाल की भी तौफीक दे देते हैं, रात के आमाल को भी संवार देते हैं। अगर तहज्जुद पढ़नी है तो दिन में अल्लाह की नाफरमानी मत कीजिए कि देखिए अल्लाह ताला तहज्जुद कैसे पाबंदी से देते हैं। और अगर दिन के आमाल ठीक नहीं है तो रात की तौफीक नहीं मिलेगी। हम तहज्जुद में नहीं खड़े होते, हमें अल्लाह खड़ा करते हैं, तौफीक अल्लाह देते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, मेरी तौफीक अल्लाह की तरफ से है। और हदीस पाक से साबित है कि नबी सलाम ने फरमाया, जब रात का वक्त होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के एक ग्रुप को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो फला फला बंदा मेरा नाफरमान बंदा है और मैं नहीं चाहता कि मैं इनके चेहरे देखूं, ये मेरे प्यारों के उठने का वक्त है, तुम जाओ और जाके इनके सरहाने पहरा दो और इनको थपकी दे के सुला दो, ना ये उठेंगे ना ये मांगेंगे और ना मैं इनको देना चाहता हूं। चुनाचे फरिश्ते आते हैं और बंदे को थपकी दे के सुला देते हैं। फिर और जमात को बुलाते हैं, फरमाते हैं कि देखो फला फला ये मेरे बड़े प्यारे बंदे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इनकी झोलियां भर दूं, तुम जाओ और इनके करवट बदल दो, इनको पर मार के जगा दो, ये उठ जाएंगे, ये तहज्जुद पढ़ेंगे, मांगेंगे, मैं इनको अता करूंगा। चुनाचे ये वो लोग होते हैं कि थके हुए होते हैं मगर तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद उनकी आंख खुल जाती है, ऐसे जैसे किसी ने उठा दिया हो, तो तहज्जुद पढ़ लेते हैं। फिर तीसरे फरिश्तों के ग्रुप को अल्लाह फरमाते हैं कि देखो फलां फलां मेरे मुकर्रब बंदों में से हैं, मेरे बहुत प्यारे बंदों में से हैं, मगर बूढ़े हैं, बीमार हैं, तुम जाओ और सिर्फ उनकी करवट बदल दो, अगर वो हिम्मत महसूस करेंगे तो उठ के नमाज पढ़ लेंगे और अगर थके हुए होंगे तो आराम करते रहेंगे, मैं उनके नमाज पढ़ने पर भी राजी हूं, मैं उनके आराम करने पर भी राजी हूं। ये वो लोग होते हैं कि नौमुल उलमाए इबादत, उलमा की नींद अल्लाह इबादत बना देते हैं। तो ये नहीं है कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, नहीं, हमें उठने नहीं दिया जाता, अल्लाह उस वक्त हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें थपकी देकर सुला दिया जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उठें तो उसका तरीका यह है कि दिन के अमाल को देखें। जो बंदा दिन में बदनजरी करता है, दिन में इधर उधर के मशकूक खाने खाता है, जो जबान से गीबत करता है, झूठ बोलता है, जो इधर उधर के मैसेजेस करता है, जो इधर उधर अपनी टांगे फंसाई हुई हैं, तो इस बंदे को तहज्जुद की तौफीक कैसे नसीब होगी? दिन तो नाफरमानी में गुजरा तो रात की इबादत की तौफीक कैसे नसीब होगी? इसलिए जो रात की इबादत की तौफीक चाहता है उसको चाहिए कि अपने दिन के अमाल को संवारे, अल्लाह ताला हमें नेकोकारी की जिंदगी नसीब फरमाए और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ाए जाएंगे, सब मर्द और औरतें नियत कर लें कि हम पिछले गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर रही हैं और आइंदा नेकोकारी की जिंदगी गुजारने का दिल में इरादा कर रही हैं। جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. یہ کلمہ سچے دل کے ساتھ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارا تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا، 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام. جب نماز سے پارے ہوں تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کرے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یعنی خود زبان سے پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. الحمدللہ اس طرح بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو جاری کر دیتے ہیں اور انسان کا دل ذاکر بن جاتا ہے. ان پانچ اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت کریں گے، آپ خود اس کی حلاوت کو محسوس کریں گے. دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب كريم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کریم پروردگار ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے. اے رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو معاف فرما دیجئے، جو گناہ راتوں میں کیے ان کو معاف فرما دیجئے، جو گناہ چھپ کے کیے یا اللہ آپ انہیں جانتے ہیں، اللہ آپ ان کو بھی معاف فرما دیجئے. جو گناہ یا اللہ ہم نے سب کے سامنے کیے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے. اے کریم پروردگار ہم سارے گناہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی رحمت سے امید لگا کر آئے ہیں، آپ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ آپ معاف فرما دیجئے. آپ نے معاف نہ کیا اللہ اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کریم پروردگار یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ معاف کر دیں گے، کام بن جائے گا. یا اللہ یا رب کریم ہم گناہ گاروں کا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ معاف فرما دیتے ہیں تو جہنمی جنتی بن جاتے ہیں. پروردگار عالم ہم گناہ لے کر آئے ہیں، اللہ ہم نیکی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم گندے دل لے کر آئے ہیں، نیک صاف دل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم اپنی کوششیں بہت کر چکے، بہت دفعہ ناکام ہو چکے ہیں، بہت دفعہ ناکام ہوتے دیکھا ہے اپنے آپ کو۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ رب کریم، جو بچہ ہوتا ہے قیمتی چیز وہ اپنے ماں کے پاس رکھوا دیتا ہے، باپ کے پاس رکھوا دیتا ہے۔ رب کریم، ہم بھی اپنا ایمان کی حفاظت آپ کے پاس کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، بہت دفعہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ کریم پروردگار، اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں کلمہ پر موت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، یا اللہ، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، یا اللہ والدین اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم اس دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے لیے چلنا آسان کر دیجئے، ہم چلنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کہیں پتہ لگتا ہے کوئی اللہ والے آتے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھا کر آپ کی اس نیکی کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم، یہاں پر بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم، آپ ایسی ذات ہیں جو جب دل بدلنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کر نکلے تھے نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے، آپ نے ان کو مشرف بالاسلام کر دیا، امیر المؤمنین بنا دیا۔ پروردگار عالم، یہاں آنے والے، یہاں تو سب نبی علیہ السلام کے نام پر جان چھڑکتے ہیں۔ رب کریم، ہم سب کو بھی قبول فرما لیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ کریم پروردگار، آپ کا فضل تو ایسا ہے کہ آپ کے ایک شرابی بندہ تھا، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تھا، وہ شراب خانے سے نکل کر آئے تھے، آپ کے نام کی عظمت کو دیکھا، نیچے پڑا پایا، اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا، آپ کو اتنا پسند آ گیا، آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کریم پروردگار، یہاں آنے والا کوئی بھی شراب خانے سے نہیں آیا، اللہ سارے ایمان والے ہیں، نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ کریم پروردگار، اپنے فضل فرما دیجئے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی قیمت لگا دیجئے، ان کی قیمت لگا دیجئے۔ کریم پروردگار، ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کی نسلوں کے ایمان والوں کی دعا نبی علیہ السلام نے مانگی تھی کہ یہاں کے آنے والی نسلیں تو ایمان والی ہوں گی۔ رب کریم، ہم دور سے آئے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنے ایمان کو ان لوگوں کے ایمان کی طرح بنانا چاہتے ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ پروردگار عالم، ہمارے ایمانوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب کریم، علماء مشائخ کی صحبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا رب کریم، جو عظیم نعمت آپ نے دی ہے، یا اللہ ایمان کی، اور یا اللہ جو عظیم نعمت آپ نے دی صحبت صلحاء کی، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جتنا بھی وقت باقی ہو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔